सवाल ये है कि बशार अल असद की जानिब से और साबित कदमी की वजह क्या है? आखिर कौन सी चीज़ वजह बनी कि वो इस कदर ज़्यादा दबाव को बर्दाश्त कर सके?
ये मसला बादियों नज़र में अमेरिका और अरबों पर बशार असद की बदएतमादी की तरफ पलटता है। दूसरी जानिब बशार असद उनके तरीक़ेकार को जानता था, क्योंकि वो सारे नंबर गेम की तरफ दौड़ते हैं, जबकि वो ऐसा इंसान नहीं है कि जो सियासी उसूलों और कौमी उसूलों पर सौदेबाजी करे। वो उन्हें नंबर देता फिरे। बशार असद एतक़ाद रखता है कि हर तरह का इम्तियाज़ हासिल करना कौमी उसूलों, शाम के वजूद, कौमी हाकमियत और ख़त्ते में उसके किरदार के साथ जुड़ा हुआ है। शाम का बहरान शुरू होने से 1.5 साल पहले, यानी तकरीबन 2012 या 13 था कि मलिक अब्दुल्ला बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपने खसूसी एलची को बशार असद के पास भेजा। सऊदीया ने यह पैगाम असद के लिए भेजा था कि अगर वो मुकावमत से दूर हो जाए और ईरान के साथ अपने रवाबित को मुनक़ता कर ले तो शाम की जंग ख़त्म कर दी जाएगी, तकफीरियों का मसला भी हल हो जाएगा और असद हमेशा के लिए बाकायदा जमहूरी सदर रहेगा। सऊदियों ने असद से कहा कि हम ना इस्लाहात चाहते हैं ना कोई और चीज़, हम तैयार हैं कि शाम की तामीर नौ के लिए सैकड़ों मिलियन डॉलर भी अदा करें। लिहाजा असल मकसद बहार अरबी यानी अरबी बेदारी में कौमों के मुतालबात से बिल्कुल हटकर था। असल मकसद शाम की तारीखी हैसियत को मस्ख करना, उसके हकूक पर डाका डालना और उसे महवर मुकावमत से बाहर निकाल देना था, ताकि मसला फ़लस्तीन को नाबूद करने की राह हमवार हो जाए। इराक़ में अमेरिका की बदमाशी मान ली जाए, ईरान को तन्हा कर दिया जाए और ईरान का मुहासरा कर लिया जाए। शाम की जंग के इब्तदाई दिनों में ही हम इस नतीजे तक पहुंच गए थे। मैं उम्मीद रखता हूं कि ईरान और आलम इस्लाम में हमारे बिरादरान इन मतालिब को अवाम तक पहुंचाने में मदद करेंगे। बाज़ अमरीकी अहदेदारान और शाम के मुखालिफिन कहते थे कि जैसे ही हमने शाम पर फतह हासिल कर ली तो फौरन लबनान में दाखिल हो जाएंगे ताकि हिजबुल्ला का काम तमाम कर दें। कुछ कहते थे कि इराक जाएंगे, लिहाजा मसला सिर्फ शाम का नहीं था, बल्कि जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजहार किया कि ओबामा, क्लिंटन और अमरीकी खुफिया इदारा CIA ने दाइश के दहशतगर्दों को बनाया और फिर उन्हें शाम लेकर आए, क्या इन दहशतगर्दों का मकसद शाम में जमहूरियत का निफाज और इंतखाबात थे, या वो इस मुल्क की तबाही के पीछे थे? इसी वजह से हम पहले दिन से जानते थे कि शाम के खिलाफ जंग का इस किस्म के मसाइल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस जंग का मकसद शामी हुकूमत को गिराना, शामी फौज की तबाही और शाम पर मुकम्मल तसल्लुत है, ताकि ये मुल्क अपने हुकूक से पीछे हट जाए और यूं मसला फ़लस्तीन के खात्मा, इसराइल के साथ रवाबित मामूल पर लाने, नीज़ खित्ते की अकवाम की तमाम ख्वाहिशें और आरजुएं ख़त्म करने के लिए राह हमवार हो जाए। शाम के खिलाफ शुरू की जाने वाली जंग से मुतालिक हम हिजबुल्लाह लबनान के अंदर इस बात पर मुत्तफिक थे, हत्ता एक भी मुखालिफ राय मौजूद ना थी। हजरत आका, जिन पर अल्लाह ताला की खुसूसी नज़र है, वो एक अजीम तारीखी बसीरत व आगाही और इसी तरह क़यादत की वाला सिफात और गैर मामूली सलाहियतों के मालिक हैं, तफसील के साथ इस मसले से आगाह थे। हमने बाज़ मौक़े पर इजहार किया है कि कुछ लोग दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं कि ईरान ने हमें शाम में दाखिल होने का हुक्म सादिर किया है, जबकि ये सही नहीं है। हमने शाम में दाखिल होने का फ़ैसला खुद किया था, क्योंकि हम संजीदगी के साथ शाम और लबनान के लिए ख़तरा महसूस कर रहे थे। इस ख़तरे का एहसास किया जा रहा था कि बहुत जल्द लड़ाई हमारे देहातों और शहरों तक आ जाएगी। हम चाहते थे कि लड़ाई में दाखिल हों, लेकिन इसकी खातिर इजाज़त और हिमायत और पुष्ट पनाही की ज़रूरत थी, और जिसमें से पहले नंबर पर इजाज़त थी। मैं हजरत आका से मुलाकात के लिए गया, शाम से मुतालिक तमाम मामलात और तजिए इनकी खिदमत में पेश किए और अपने दलाइल भी उनके सामने रखे। मैंने देखा कि शाम और इसके हालात से मुतालिक उनकी नज़र हमसे कहीं ज़्यादा वाज़े, शफाफ और गहरी है। شام اور اس کے حالات پر ان کا موقف پہلے دن سے واضح اور معلوم تھا۔ انہوں نے کہا، یہ شام کو گرانے کی ایک سازش ہے۔ اس میں ان کا مقصد مسئلہ فلسطین اور مقاومت کے اندر شام کی حیثیت اور اس ملک کی اہمیت کو ختم کرنا ہے۔ اسی طرح ان کا ہدف اسلامی جمہوریہ ایران ہے، کیونکہ انہوں نے شام میں کام ختم کرنے کے بعد لڑائی کو لبنان، عراق اور ایران تک لے جانا ہے۔ اور یہ وہی چیز ہے جو بعد میں آگے بڑھی۔ وہ لبنان آئے اور البقاء کے کچھ حصے پر قبضہ کیا۔ اگر وہ کر سکتے ہوتے تو اس سے زیادہ علاقے پر قبضہ کر لیتے، لیکن ہم اور لبنانی افواج ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے انہیں پہاڑی علاقوں میں گھیر لیا۔ آپ نے عراق میں دیکھا، تکفیری دہشت گرد شام کے شرق فراز سے کتنی تیزی کے ساتھ عراق پہنچائے گئے۔ وہ انتہائی کم وقت میں صوبہ الانبار پر قابض ہو گئے۔ یہ صوبہ عراق کے کل رقبے کا چوتھائی یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور پھر وہ موصل، صلاح الدین اور دوسرے علاقوں پر قابض ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ کربلا سے 20 کلومیٹر اور بغداد سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچ گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آقا نے شام کے واقعات کے ابتدائی دنوں میں جو کچھ کہا تھا، ہم نے گزشتہ سالوں میں وہی کچھ ہوتے دیکھا ہے۔ اور یہ وہ موقع تھا جب حضرت آقا کا شام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جانے کے دو توک موقف واضح ہو گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے اس موقف کو اختیار کیا۔ اسی موقف کو اختیار کرتے ہوئے ہم شام میں داخل ہوئے اور وہاں جنگ لڑی۔ بہرحال شام کی حکومت، قوم اور فوج نے سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، یعنی شامی عوام کے بڑے حصے نے اپنی حکومت کا بھرپور ساتھ دیا۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ لطف و عنایات الہی کے بعد یہ شامی حکومت، قوم اور قائدین کی استقامت اور پامردی تھی کہ جو شام کی فتح کا باعث بنی۔ حزب اللہ لبنان، اسلامی جمہوریہ ایران، عراقی دوست اور پھر روس، سارے شام کی مدد کرنے والے بازو تھے، جبکہ اصل کام شامی حکومت، قوم اور فوج نے انجام دیا۔ اگر شامی قائدین تسلیم ہو جاتے، اگر شامی فوج ٹوٹ جاتی، اور اسی طرح اگر شامی قوم حکومت اور فوج کی پشت کو خالی چھوڑ دیتی، ہم سرزمین شام کی ایک بڑی لڑائی میں کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارا کردار صرف مدد کرنے اور مدد پہنچانے کی حد تک تھا، اور یوں ہم موجودہ صورتحال تک پہنچ پائے۔ اس حصے میں اپنی گفتگو کو حضرت آقا کے ساتھ ایک ملاقات کے واقعہ اور اس سید عزیز و بزرگوار کی کرامات پر ختم کروں گا۔ شام کا بحران شروع ہونے کے بعد 2011 میں امریکی قیادت کے تحت ایک بین الاقوامی اتحاد اس ملک میں داخل ہوا، اور دنیا کے سارے ملکوں کا کہنا تھا کہ دمشق صرف 2 مہینے کے اندر سقوط کر جائے گا۔ سارے عرب ملکوں کا بھی یہی تصور تھا، حتیٰ ہمارے بعض دوست بھی یہی کہہ رہے تھے۔ بالآخر ہم بھی اگر ایسا تصور نہیں رکھتے تھے تو کم سے کم کچھ پریشانی کا اظہار ضرور کر رہے تھے۔ اس مسئلے کے تمام جوانب ہمارے لیے واضح نہ تھے۔ پریشانی بہت بڑھ گئی تھی۔ اس زمانے میں ترکی اور قطر جیسے ملک، جن کے ساتھ ہم شام کا بحران شروع ہونے سے پہلے رابطے میں تھے، ہمارے لیے پیغام بھیجا کرتے تھے۔ جناب داؤد اوغلو اس زمانے میں سیاسی ذمہ داری رکھتے تھے۔ لبنان آئے، ترکی کے سربراہان نے ہمیں یوں پیغام دیا کہ ہم آپ کو ضمانت دینے کو تیار ہیں، آپ پیچھے کھڑے رہیں اور شام پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ ہم آپ کو بہت پکی بات بتا رہے ہیں کہ دمشق صرف 2 سے 3 مہینے کے اندر سکوت کر جائے گا۔ ایران میں ہمارے بہت سے دوستوں پر بھی اس ماحول کا اثر ہو گیا تھا، لیکن حضرت آقا کے ساتھ جو ہماری ملاقات تھی، اس میں انہوں نے ایسی ہر رائے، دنیا بھر کے ممالک کے کہنے، خطے کے ماہرین کے تجزیات، اور اسی طرح بعض ایرانی حکام کی سوچ کے برخلاف میری طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا، ہم ہر صورت کوئی ایسا کام کریں کہ شام اور بشار الاسد کامیاب ہو جائیں۔ اور آخر کار وہ کامیاب ہوں گے۔ اور یہ اس وقت ہے کہ جب ساری دنیا کوئی اور بات کر رہی تھی۔ تقریباً 2 سال گزرنے کے بعد رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی اس پیشن گوئی کے اثار دکھائی دینے لگے۔ آج ہم شام میں ایک بڑی اور تاریخی کامیابی کے شاہد ہیں۔ ایک لمحے کے لیے آپ تصور کریں کہ داعش، جبہۃ النصرہ اور ان کے امریکی حمایتی شام میں کامیاب ہو جاتے اور اس ملک پر قبضہ حاصل کر لیتے۔ اس وقت لبنان، عراق اور ایران کے ساتھ کیا ہوتا اور خطے کی قوموں کی کیا قسمت ہوتی؟ تکفیریوں کی کامیابی کی صورت میں صدی کی ڈیل بہت پہلے وقوع پذیر ہو جاتی اور آج وہ موجود ہوتی۔ اگر آج بن سلمان آتا ہے اور فلسطینیوں سے کہتا ہے کہ جو کچھ تھوڑا بہت آپ کو دیا جاتا ہے اسے قبول کر لیں، تو آپ تصور کریں کہ قدس اور فلسطین کے ساتھ کیا ہوتا۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ شام میں حاصل ہونے والی فتح کی عظمت کو جانیں تو ہمیں یہ سوال کرنا ہوگا کہ اگر ہم شام میں کامیاب نہ ہوتے اور شکست کھا جاتے، اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو اس وقت شام، لبنان، فلسطین، عراق، ایران، سارے خطے میں حالات کیسے ہوتے؟ جب ہم اس سوال کا جواب دیتے ہیں تو شام میں مجاہدین نے جو کارنامہ انجام دیا، جو استقامت دکھائی، تو اس کی بھرپور اہمیت اور واضح وجہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔
اس سے پہلے کہ شام میں دفاع کا آغاز کیا جاتا اور ایران، حزب اللہ، شام اور جناب ڈاکٹر بشار اسد کی حکومت اس راستے پر چلتے، کیا کسی دوسرے راہ حل کو بھی دیکھا گیا؟ کیا کوئی دوسرا انتخاب بھی موجود تھا یا ابتدا ہی سے کوئی دوسرا راستہ باقی نہ بچا تھا؟
ہمارا پہلا انتخاب مذاکرات تھا اور سیاسی طریقہ کار کو ترجیح دی جا رہی تھی۔ شامی حکومت ہمارے ایرانی بھائیوں اور خود حزب اللہ کی جانب سے کئی مرتبہ شام کے مخالفین سے رابطہ کیا گیا اور انہیں سیاسی طریقہ کار کے تحت مذاکرات کی دعوت دی گئی، لیکن مخالفین نے مذاکرات اور سیاسی گفتگو کا سختی کے ساتھ انکار کر دیا۔ ان کا پختہ تصور تھا کہ شامی حکومت 2 سے 3 مہینے کے اندر سکوت کر جائے گی۔ مجھے یاد ہے کہ بعض شامی مخالفین پر مؤثر لوگ ہم سے کہتے تھے کہ آپ کسی مردہ کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، دمشق کی حکومت کا کام تمام ہو چکا ہے اور ایسی حکومت کے ساتھ مذاکرات کو قبول نہیں کر سکتے۔ انہوں نے غلط اندازے لگا رکھے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ سیاسی راہ کی تلاش کے لیے کسی بھی حالت میں مذاکرات نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے حساب کتاب میں بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے فوجی حملہ کرنے میں جلدی کر دی، جو کہ شام میں ان کا اصل ہدف تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ان کا مقصد شام میں جمہوریت کی برقراری اور اس ملک میں اصلاحات کا نفاذ نہ تھا، بلکہ ان کا مقصد دمشق کی حکومت کو گرانا، شامی فوج پر ضرب لگانا اور اس ملک میں اقتدار کے مہروں کو بدلنا تھا۔ لہذا یہ بات ٹھیک ہے کہ جب شامی حکومت، اس کے حمایتیوں اور اتحادیوں نے مسلحانہ دفاع کو انتخاب کیا تو اس وقت کوئی دوسرا رائے حل نہیں بچا تھا۔
ایک بات جس پر ہمیشہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے تاکید کی وہ اتحاد بین المسلمین ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ماحول بن جائے جس میں مختلف اسلامی مذاہب صلح و امن کے ساتھ باہمی زندگی گزار سکیں اور کسی بھی صورت ایک دوسرے کے لیے دشمنی کا دروازہ نہ کھولیں، جبکہ دوسری جانب ہم ایسی تنظیموں کو دیکھتے ہیں جو غیروں کی سیاست اور تبلیغ کے زیر اثر شیعوں کی دشمن ہیں اور اہل سنت کی بھی دشمن ہیں، مذہبی اختلافات کی آگ کو ہوا دیتے ہیں۔ اب یہ جو حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی جانب سے جس اتحاد کی حکومت پر ہمیشہ تاکید کی گئی ہے، اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ بھی اس بات پر تاکید کیا کرتے تھے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس حکمت عملی کا کیا حاصل ہے اور آپ کی نظر میں اب اس حکمت عملی کی راہ میں کون سے مسائل رکاوٹ ہو سکتے ہیں؟
سب سے پہلے یہ کہ یہ مسئلہ بہت بنیادی اصولوں میں سے ہے کہ جو حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی کی جانب سے پیش کیا گیا، جس کا عنوان وحدت اسلامی، اتحاد بین المسلمین، تقریب مذاہب اسلامی، باہمی رواداری، تعاون اور تمام مسلمانوں کے درمیان ہم آہنگی تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ اسی چیز کو عملی بنانے کی طرف قدم بڑھایا ہے۔ حضرت آقا نے بھی رہبری کی ذمہ داری قبول کرنے کے بعد اسی حکمت عملی کو پوری طاقت کے ساتھ جاری رکھا ہے اور ہمیشہ اس بات پر تاکید کی ہے۔ در حقیقت یہ موقف اصل اسلام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موقف بھی ہے، اور اسی طرح قرآن کریم کا موقف بھی یہی ہے۔ اتحاد بین المسلمین اور مذاہب اسلامی کے درمیان تقریبی حکمت ایک اسلامی منطق ہے جس پر تمام مسلمانوں کی توجہ لازمی ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس راستے پر بہت سی کاوشیں ہوئی ہیں۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے خطے میں، حتیٰ پوری دنیا میں مسلمان علماء اور احزاب اسلامی کے درمیان وسیع رابطے بڑھے ہیں۔ علاوہ ازین، ان سالوں کے دوران مذاہب اسلامی کے درمیان تقریبی حکمت کو پروان چڑھانے کی خاطر کئی سیمینار، اجتماعات اور کانفرنسیں منعقد کی گئی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور اسی طرح حضرت آقا دام از اللہ کے اس موقف نے مسئلہ فلسطین اور مسلمانوں کو ایک پرچم کے نیچے، یعنی مسئلہ فلسطین کی مرکزیت پر اکٹھا کرنے کا اہم کردار ادا کیا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے بہت زیادہ کوششیں کی گئی ہیں۔ اگر ہم مذاہب اسلامی کے درمیان تقریبی حکمت کے اچھے نتائج اور ماں حاصل کی جستجو کرنا چاہیں تو گزشتہ سالوں میں ہم یہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ 2011 سے اب تک اس حوالے سے انتہائی خطرناک واقعہ وہی امریکی اور سعودی پروجیکٹ تھا، جس کا مقصد خطے میں شیعوں اور سنیوں کے درمیان فتنہ پروری، مذہبی و نسلی منافرت پیدا کرنا تھا۔ یہ چیز اس سے زیادہ خطرناک ہے جو شام، عراق، یمن اور بحرین میں وقوع پذیر ہوئی ہے۔ میں آپ کو گزشتہ 4 سال یاد دلاتا ہوں، اب ہم 5ویں سال میں داخل ہو گئے ہیں۔ جب امریکی سعودی جارح اتحاد نے یمن پر فوجی حملہ کیا، مسجد الحرام کے امام جماعت نے نماز جمعہ کے خطبے میں اعلان کیا کہ یمن کی جنگ شیعہ و سنی کی جنگ ہے۔ سعودیوں نے کوشش کی تھی کہ شام کی جنگ کو بھی دینی اور فرقہ وارانہ جنگ ظاہر کریں۔ ذرائع ابلاغ کے ذریعے بہت کوشش کی گئی اور اس پر کافی زیادہ پیسہ خرچ بھی کیا گیا کہ خطے کی مختلف جنگوں کو فرقہ وارانہ، مذہبی اور گروہی ظاہر کریں، لیکن ان تمام کوششوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ شیعوں نے اس سیاست کو مسترد کر دیا۔ بہت سے اہل سنت علماء اور سنی شخصیات نے اس سیاست کو مسترد کر دیا۔ گزشتہ 30 سالوں میں اس راستے پر چلنے کے نتائج میں سے ایک یہ نتیجہ تھا، شیعہ اور سنی کے درمیان روابط اسلامی جمہوریہ ایران اور امام خمینی رحمہ اللہ اور حضرت آقا دام از اللہ کی کوششوں کے باعث ممکن ہو سکے ہیں، اور اب عالم اسلام میں مضبوط روابط پائے جاتے ہیں، ایسے روابط کے جنہوں نے عالم اسلام میں پیدا ہونے والے سب سے بڑے فتنے کو جڑ سے ختم کر دیا ہے، جس کا مقصد شیعہ و سنی کے درمیان جنگ کروانا تھا۔ واضح ہے کہ ہمیں اس راستے کو آگے بڑھانا ہے۔ آج ہم اس مرحلے کو عبور کر چکے ہیں اور اب تک بہت سے خطرات کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ حتیٰ میں معتقد ہوں کہ خطے میں امریکہ اور سعودیوں کو فتنے برپا کرنے میں بری طرح ناکامی ہوئی ہے، لہذا وہ عراق کے واقعات کو شیعہ سنی لڑائی بنا کر نہیں دکھا سکے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اہل سنت شیعہ اور عراقی شیعہ سنی قبائل سب اکٹھے داعش کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تھے، اور اس سے پہلے سب لوگ امریکی قبضے کے خلاف شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ شام میں بھی جنہوں نے داعش، جبہت النصرہ اور دوسرے دہشت گردوں کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، چاہے وہ شامی فوج ہو، چاہے عوامی فورس ہو یا اتحادی سپاہی ہوں، ان میں زیادہ تر اہل سنت تھے، یعنی جو شام میں لڑے ہیں وہ عام طور پر اہل سنت تھے۔ ان کے ہمراہ شیعہ اور دوسرے اسلامی مذاہب کے لوگ بھی موجود تھے۔ بنابراین میں بہت سختی کے ساتھ قائل ہوں کہ ابھی تک جو کچھ ہوا ہے، چاہے یمن میں یا دوسرے ممالک میں، اس کے اندر تفرقہ اندازی کے پروجیکٹ کو شکست ہوئی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ کسی حد تک مذہبی منافرتوں کے خطرے سے دور ہو چکی ہے۔ لہذا واضح ہے کہ ہمیں اس راستے کو بڑھانا چاہیے، آگے لے کر جانا چاہیے، تاکہ ان نتائج کو قوت اور مضبوطی مل سکے۔ مسئلہ فلسطین میں پہلے سے زیادہ روابط، تعاون اور حمایت کرنے سے، اسی طرح امریکہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے اور خطے کی قوموں کا دفاع کرنے سے ممکن ہے کہ تمام عالم اسلام میں وحدت اور ہم آہنگی پیدا ہو جائے۔
حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھار فلسطینی قوم کی برائی چاہنے والے، اسلامی انقلاب ایران اور مقاومت کی برائی چاہنے والے اس طرح کی تشہیر و تبلیغ کرتے ہیں کہ چونکہ فلسطینی عوام اہل سنت ہیں لہذا شیعوں کو ان کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ وہ لوگ فلسطینی قوم کے متعلق بہت غلط گمراہ کن باتیں کرتے ہیں تاکہ ایرانی و شیعہ عوام فلسطینیوں کے بارے میں بدگمان ہو جائیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ شک و شبہ پیدا کریں کہ ایران کیوں ایک اہل سنت قوم کی حمایت کر رہا ہے، لیکن ہم نے مسلسل دیکھا ہے کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی ہمیشہ اس مسئلہ پر تاکید کرتے رہتے ہیں اور اب بھی تاکید کرتے ہیں کہ فلسطین عالم اسلام کا ایک بنیادی اور اصلی مسئلہ ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ غور کیا ہے کہ وہ مسئلہ فلسطین کو شیعہ و سنی نگاہ سے دیکھتے ہی نہیں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
حضرت آقا کا یہ موقف صہیونیوں کے فلسطین پر قبضے کے پہلے دن سے ہے۔ اسی طرح ہم شیعوں کے تمام علماء، فقہا اور مراجع عظام، چاہے وہ نجف اشرف میں ہوں یا شہر مقدس قم میں ہوں یا دوسرے شہروں میں، سب کا یہی موقف رہا ہے۔ حتیٰ وہ بزرگ علماء و مراجع جنہیں پرانی روایت کا پابند تصور کیا جاتا ہے اگر یہ تعبیر صحیح ہو، اور جنہیں انقلابی نہیں مانا جاتا، انہوں نے ہمیشہ فلسطین کی حمایت کی ہے، وہ اسرائیلی قبضے کو غلط قرار دیتے ہیں اور فلسطین کی مدد کو جائز قرار دیتے ہیں، اور ان سب نے وجوہات شرعیہ اور سہم امام علیہ السلام فلسطینی مقاومت کو دینے کے بارے میں تحریری طور پر اجازت نامے جاری کر رکھے ہیں۔ یہ بہت بڑا اقدام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مراجع عظام عام طور پر سہم امام کے مصرف میں بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں، لیکن یہاں پر اجازت دیتے ہیں کہ کل سہم امام یا اس کا کچھ حصہ فلسطینی مقاومت کے لیے مخصوص کیا جائے، جبکہ فلسطینی مقاومت کے لوگ شیعہ نہیں بلکہ اہل سنت ہیں، حتیٰ ان میں سے کئی اسلام پسند بھی نہ تھے۔ مثال کے طور پر وہ قومی اور بائیں بازو کی تنظیموں کی طرف راغب تھے۔ ہمارے مراجع عظام نے ان کی مدد کرنے میں کسی شرط کو لاگو نہیں کیا، انہوں نے صرف اجازت دے دی کہ سہم امام میں سے کچھ حصہ فلسطینی مقاومت کو دیا جا سکتا ہے تاکہ اس ذریعے سے فلسطین آزاد ہو سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی حد تک بصیرت و آگاہی ہر سطح پر پائی جاتی ہے۔ مسئلہ فلسطین کے بارے میں جیسا کہ حضرت آقا نے کئی ایک محافل میں فرمایا ہے کہ اگر ہم کرہ ارض کو چھان لیں اور چاہیں کہ ہمیں ایک ایسا مسئلہ مل جائے جس پر کوئی گرد و خاک نہ ہو، یعنی اس کی مکمل حقیقت قانونی، شرعی، دینی، اخلاقی، انسانی اصولوں کے اعتبار سے واضح ہو، تو وہ مسئلہ فلسطین ہے۔ غیروں کے پاس جتنے بھی وسائل ہیں وہ مختلف حربوں کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں مسئلہ فلسطین سے دور کر دیں۔ یہی کوشش گزشتہ سالوں میں بھی انجام دی گئی، یعنی جب فلسطینی فدائیین کو شیعہ علاقوں میں دہشت گرد کارروائیوں کے لیے بھیجا گیا۔ اسی وجہ سے کچھ سال پہلے میں نے روز قدس پر کہا تھا، کیوں فلسطینی جوانوں کو اجرت دے کر ہماری عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کے لیے بھیج رہے ہو؟ آپ اگر چاہتے ہو کہ ہمیں مسئلہ فلسطین سے دور کر دو، تو پھر ہمیں ہر پتھر کے نیچے، ہر دروازے کے سامنے اور ہر مسجد و امام بارگاہ میں قتل کرو۔ ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شیعہ ہیں۔ فلسطین، فلسطینی قوم اور فلسطین کے اندر امت مسلمہ کے مقدسات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ یہ باتیں عملی طور پہ بھی ثابت ہیں اور اس مسئلے میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ یہ حق کا مسئلہ ہے، اسلام کا مسئلہ ہے۔ اسی بنا پر اسلامی جمہوریہ ایران ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اس مسئلے کی نسبت اپنے شرعی و الہی فریضے پر عمل کرنا چاہیے۔
سعودی عرب کے حوالے سے گفتگو کے آخر میں اس بات کی طرف اشارہ کریں کہ حال ہی میں رہبر معظم انقلاب اسلامی ایران نے سعودیہ کو ایٹمی ہتھیار اور میزائل فراہم کیے جانے سے متعلق فرمایا ہے کہ ہم ناراض نہیں ہیں، کیونکہ بہت جلد یہ ہتھیار مجاہدین اسلام کے اختیار میں آ جائیں گے۔ رہبر معظم کے اس بیان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
سعودی عرب پر حاکم نظام ایک بوڑھا نظام ہے، بہت زیادہ بوڑھا اور عمر رسیدہ ہو گیا ہے۔ طبعی حالات کے تحت اگر دیکھا جائے تو شاید یہ نظام اپنا آخری دور گزار رہا ہے۔ آل سعود کے خاندان نے گزشتہ 100 سال سے آج تک دوسروں پر ہر طرح کا ظلم روا رکھا ہے، اپنی قوم کے مال و اسباب کو لوٹا ہے۔ اسی نظام کی رگ رگ میں برائی نے جڑ پکڑ لی ہے۔ اس ملک میں آزادی کا قلعہ قمہ اپنی بلند ترین سطح تک پہنچ گیا ہے۔ علاوہ ازیں گزشتہ 100 سال میں کرسی اقتدار کو سعودی خاندان کے اندر محدود اور مخصوص کر دیا گیا ہے۔ البتہ اب جس چیز نے اس سیاہ نظام کو اس کے انجام سے قریب کیا ہے اور مزید کرے گی وہ موجودہ حکام کا کردار ہے، ایسا کردار جو ظاہر میں اور طریقہ کار میں سابقہ سعودی حکمرانوں سے بالکل مختلف ہے۔ مثلا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے یمن پر جنگ مسلط کر دی، اور آج ہم ملک یمن میں دل دہلا دینے والے جرائم کو دیکھ رہے ہیں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ اس اقدام کے اثرات سعودی نظام کے مستقبل پر ضرور ہوں گے۔ دوسری جانب دوسرے ممالک کے داخلی معاملات میں سعودی عرب کی واضح مداخلت ان دوسرے اسباب میں سے ایک ہے جس کے اثرات اس نظام کے مستقبل پر حتمی ہونے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم عرب دنیا کے ممالک میں دیکھتے ہیں کہ سعودی حکام ہر ملک کے معاملات میں ٹانگ اڑاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ خود کو اس کی قوم کے سائے ظاہر کریں۔ ہم نے گزشتہ 40 سالوں میں دیکھا ہے کہ سعودیوں کی کوشش تھی کہ خود کو سارے ممالک اور اقوام عالم کا دوست بناتے ہوئے یوں اظہار کریں کہ جیسے وہ ملک سب کا خیر خواہ اور مددگار ہے، جبکہ ہم پہلی مرتبہ سن رہے ہیں کہ عربی ممالک کی فضاؤں سے مردباد آل سعود کے نعروں کی گونج آ رہی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی و قومی جماعتیں، اسی طرح حکومتیں عرب ممالک میں سعودی جرائم اور دخل اندازی کے خلاف کھل کر موقف اختیار کر رہی ہیں۔ مختلف ممالک جیسے بحرین، یمن، عراق، افغانستان اور پاکستان میں سعودیوں کی دخل اندازی صاف ظاہر ہے۔ حتیٰ لیبیا میں جہاں اب بھی فوجی تنازعات جاری ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ لڑنے والے گروہوں میں سے کوئی ایک ضرور یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ سعودی عرب اور امارات طرابلس اور لیبیا کی تباہی کے لیے سازش کر رہے ہیں۔ آج بہت سے عربی اور اسلامی ممالک میں مختلف شخصیات اور اسی طرح جماعتیں، انجمنیں، علماء اور حکومتیں سعودی کردار سے نفرت کرتی ہیں اور ان کی مخالف ہیں۔ سعودیوں کا فلسطین اور صدی کی ڈیل کے مضموم منصوبے پر موقف کو بھی شامل کر لیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے ذلت و خواری اور عاجزی کے اظہار سے سعودی حکام کی عزت و آبرو خاک میں مل گئی ہے۔ سعودیوں نے ہمیشہ خود کو دوسروں سے الگ، محترم اور خادم حرمین شریفین ظاہر کیا ہے۔ ٹرمپ کے آخری دورہ سعودیہ اور آج کل جو کچھ وہ کانفرنسوں میں اور جلسوں میں کہتا پھرتا ہے، اس پر غور کریں۔ وہ کہتا ہے، میں نے سعودی بادشاہ کو فون کیا اور اسے کہا، مجھے تم سے بہت پیار ہے، اور کہتا ہے کہ سعودی بادشاہ سے کہا، آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اور ہم نے آپ کی حمایت پر کافی خرچہ کر دیا ہے، لہٰذا آپ یہ خرچہ ادا کریں۔ وہ کہتا ہے، نیو یارک میں کسی دکاندار سے $100 وصول کرنے سے کہیں زیادہ آسان سعودیہ سے اتنی بڑی رقم وصول کرنا تھا۔ اب آپ اس سعودیہ عرب، اس کے میڈیا اور حکام کو دیکھیں، کیسے چپ سادے بیٹھے ہیں۔ حتیٰ دنیا میں ان کے دوست، ان کے تمام ذرائع ابلاغ اس ساری صورتحال پر ایک جملہ تک نہیں کہہ رہے۔ یہ تو انتہائی ذلت و خواری ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ سعودیوں کو ذلیل کرنے اور ان کا مذاق اڑاتے ہوئے یوں کہتا ہے کہ امریکی سعودیوں پر ہنستے ہیں اور انہیں اپنے لیے مسخرہ قرار دیتے ہیں۔
ان حالات میں بھی اگر عالم اسلام سے کوئی شخصیت سعودیوں کے بارے میں بات کر دے تو انہیں سخت غصہ آ جاتا ہے۔
جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ حتیٰ ممکن ہے کہ اس ملک اور اس کے سربراہ کے ساتھ اپنے سیاسی روابط بھی توڑ لیں، ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیں اور ان کی گردن اڑا دینے کا حکم بھی جاری کر دیں۔ میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سعودی عرب نے اپنی پوری تاریخ میں اس قدر ذلت اور نیچ پن، کمزوری، حقارت اور رسوائی نہیں دیکھی، اور اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ موجودہ سعودی حکام زیادہ دیر تک اقتدار کی کرسی پر نہیں رہ سکتے۔ سنت الہی اور تاریخی معاملات کا انداز یہ بتاتا ہے کہ وہ زیادہ لمبے عرصے تک نہیں چل سکتے۔ ہم نے حضرت آقا سے جو کچھ سنا ہے، چاہے عمومی محافل میں ہو، عام ملاقاتوں میں ہو یا خاص ملاقاتوں میں ہو، سب کے سب میں آپ نے ہر مسئلے کے لیے وسیع عوامی شرکت پر خاص تاکید کی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اس بات پر زور دے کر تاکید کی ہے کہ اگر آپ کی کوئی مخصوص تنظیم ہو یا کوئی خاص انجمن ہو، مگر پھر بھی اس کی مقبولیت عوامی ہونی چاہیے۔ کسی بھی تنظیم، انجمن یا جماعت کو اپنی عوامی مقبولیت سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ حقیقی طاقت آپ کے ساتھ عوام کا موجود ہونا ہے۔ البتہ یہ وہی چیز ہے جسے ہم نے انقلاب اسلامی ایران میں بھی مشاہدہ کیا تھا۔ ہم نے حزب اللہ لبنان میں بھی ایسا تجربہ کیا ہے۔ لبنان میں حزب اللہ کی طاقت صرف ہمارے پاس فوجی ہتھیار کا ہونا ہی نہیں، بلکہ وہ شہرت و مقبولیت ہے جو اس نے عوام کے مختلف طبقوں میں حاصل کی ہے۔ فلسطین میں بھی جو کوئی اسرائیلی قبضہ اور جارحیت نیز سازشوں جیسے صدی کی ڈیل کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، وہ فلسطینی قوم ہے۔ فلسطینی مقاومتی تحریکیں فلسطینی قوم کے بلبوتے پر اپنی مقاومت اور جہاد کو جاری رکھی ہوئی ہیں اور اسی بنیاد پر کھڑی ہیں اور جرأت مندانہ موقف اختیار کر سکی ہیں۔ آج یمن میں انصار اللہ کے ساتھ عوام کھڑی نہ ہوتی، اس کی حمایت میں نہ ہوتی، تو کیا انصار اللہ اور ہمارے برادر عزیز سید عبد المالک حوثی کی قیادت میں جنگ کے پانچویں سال میں داخل ہو سکتی تھی؟ اور عوامی حمایت کے بغیر کیا جنگ کو جاری رکھا جا سکتا ہے؟ ہم یمن کے کئی صوبوں، من جملہ سعدہ اور سنا میں وسیع عوامی شرکت کے شاہد ہیں۔ یہ ان حالات میں ہے کہ جب یمن میں جنگ کی وجہ سے بڑی بڑی، انتہائی بڑی مشکلات پیدا ہو چکی ہیں، وبائی امراض اور محاصرہ موجود ہے، لیکن اس سب کے باوجود ساری یمنی عوام، مرد و زن سے بوڑھے و جوان تک، سارے لوگ مختلف حوالوں سے سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ اسی عوامی شرکت نے فوج اور یمنی عوامی جماعتوں کو سعودیہ اور امریکی حملوں کے مقابلے میں کھڑے رہنے کی طاقت دی ہے۔ ایک اور مثال عراق ہے۔ داعش کے مقابلے میں کون کھڑا ہوا؟ عراق میں داعشی دہشت گردوں کے سامنے لوگ کھڑے ہوئے۔ عراق میں جو کوئی داعش کے سامنے سینہ تان کا ڈٹا، وہ عراقی قوم اور حجدش شعبی تھے، جو مرجیت کے فتویٰ حضرت آقا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور اسلامی جمہوریہ ایران کی حمایت کے بعد گھروں سے نکل پڑے۔ اگر حجدش شعبی، فوج اور وہاں کی مرجیت کی عراقی عوام حمایت نہ کرتی، تو تکفیری دہشت گردوں کا مقابلہ نہ ہو پاتا اور انہیں شکست دینا ممکن نہ تھا۔ تمام میدانوں میں ایسا ہی ہے، لہذا قوموں کا مسئلہ بنیادی مسئلہ ہے۔ اب اصلی سبب اور حقیقت میں جس چیز نے دسیوں سال کی سازشوں اور فریب کاری کے بعد بھی مسئلہ فلسطین کو زندہ رکھا ہوا ہے، نیز خطے میں فلسطینیوں کے خلاف امریکی منصوبوں اور چالوں کو گزشتہ کئی سالوں کے اندر یکے بعد دیگرے شکست سے دوچار کیا ہے، اس کا سبب یہی عوامی حمایت ہے۔ حکومتی فیصلے اور موقف نہ تھے، قوموں کے فیصلے، قوموں کا قیام، اپنے مسائل کی طرف توجہ، معاملات میں موجود رہنا، جانساری اور مختلف میدانوں میں دفاع ہمیشہ ہر کامیابی کا اہم سبب رہا ہے۔ یہی مقاومت ہے۔ ہم لبنانی محاورے میں کہتے ہیں کہ قوم اور مقاومت دریا میں مچھلی اور پانی کی مانند ہیں۔ مچھلی پانی سے باہر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مقاومتی تحریک قوم کے دائرے اور اس کی حمایت سے باہر نہیں رہ سکتی، نہ مقاومت کر سکتی ہے اور نہ ہی کامیاب ہو سکتی ہے۔
آپ نے عراق کا ذکر کیا ہے۔ ہم نے گزشتہ سالوں میں عراق کے اندر بہت ہی اہم واقعات اور تبدیلیوں کو دیکھا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ اس عرصے میں اس ملک کے اندر دو واقعات زیادہ اہم ہیں۔ پہلا واقعہ صدام کے بعد غیروں کے ذریعے سے عراق پر قبضہ تھا۔ دوسرا اہم واقعہ دہشت گرد گروہ داعش کا منظم ہونا۔ اس دہشت گرد گروہ کے منظم ہونے کے بعد عراق پر زبردست حملے ہوئے، اس گروہ کے ذریعے سے اس ملک کے بعض اہم علاقوں پر قبضہ کر لیا گیا، لیکن اس کے بعد امریکی قابض اور داعشی قابضین کو مجبور ہو کر عراقی سرزمین سے نکلنا پڑا۔ سوال یہ ہے کہ عراق کے مختلف حالات میں اسلامی جمہوریہ ایران نے کیا کردار ادا کیا؟ ان اہم واقعات میں اور عراق کے اندر اتحاد کی فضا قائم رکھنے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی سیاست کیا تھی؟ اس کے علاوہ گزشتہ کچھ سالوں میں عراقی کردستان کے اندر بھی بعض اہم واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ اس پر بھی کچھ اظہار خیال کریں۔
پہلی بات یہ ہے کہ عراق پر امریکی تسلط کی ابتدا سے ہی اسلامی جمہوریہ ایران اور حضرت آقا کا اس قبضے کے حوالے سے بڑا واضح موقف موجود تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے شروع سے ہی عراق پر اس امریکی تسلط کو ناجائز قرار دیا تھا۔ عراق پر امریکی حملے سے پہلے ہی ایران کا موقف بڑا واضح اور شفاف تھا۔ پھر عراق پر امریکی قبضے کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران نے دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے اس ملک سے امریکیوں کے نکل جانے اور اسے عراقی عوام کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ بہت بڑا اور انتہائی اہم سیاسی موقف تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عراق پر امریکی قبضے کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران نے عراقی جماعتوں، انجمنوں، مختلف گروہوں کو آپس میں متحد رکھنے کی کوشش تیز کر دیں تاکہ یہ سب لوگ قابضین کے سامنے یک زبان اور متحد رہیں۔ جبکہ اس زمانے میں امریکیوں کی کوشش تھی کہ عراق کے اندر موجود اختلافات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے قبضے کو باقی رکھیں، لہذا ایران کا دوسرا قدم مختلف عراقی قائدین اور جماعتوں کے درمیان فکری، سیاسی، مذہبی، نسلی، علاقائی اختلافات کے باوجود ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش تھی۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے عراق کے اندر اس اہم مقصد یعنی مختلف جماعتوں کے اتحاد کو حاصل کرنے کی خاطر تمام عراقی قبائل من جملہ اعراب، کرد، ترکمن، شیعہ، اہل سنت کے ساتھ دو طرفہ دوستانہ روابط برقرار کیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے نجف اشرف میں دینی مرجعیت یعنی مرجع عالی قدر شیعیان جہان آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی مکمل حمایت کی، کیونکہ نجف اشرف میں مرجعیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اہم و بنیادی فیصلوں پر وہ بہت زیادہ مؤثر تھے۔ مثلا عراق پر امریکی تسلط کے بعد وہ اس کوشش میں تھے کہ اس ملک پر نیا آئین نافذ کر دیا جائے۔ مرجعیت نے اس کی مخالفت کر دی کہ عراقی کسی نئے آئین کا انتخاب نہ کریں۔ جن مواقع پر مرجعیت نے قدم اٹھائے اور فیصلہ لیا، یہ ان میں سے صرف ایک مثال ہے۔ دوسرے بعض اہم مواقع میں سے ایک یہ تھا کہ جب عراقی مقاومتی گروہ قابض امریکہ کے سامنے ڈٹ گئے، اسلامی جمہوریہ ایران کی حمایت سے ان کے حوصلے بڑھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا موقف بالکل واضح، وہ عراق میں مقاومت کو جائز اور عراقیوں کا فطری حق تصور کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ عراقیوں کا حق ہے کہ وہ اسلحہ اٹھائیں، اپنی سرزمین پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف جہاد کریں، لہذا آخرکار امریکی عراق میں اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ہر مرحلے پر نجف اشرف میں عالی قدر مرجعیت کے ساتھ مل کر عراق کے اندر کسی بھی قسم کی مذہبی منافرت اور مذہبی لڑائی کا راستہ روکا ہے۔ اس زمانے میں جب تکفیری عراق میں داخل ہو گئے تھے، انہوں نے شیعہ علاقوں، امام بارگاہوں، مساجد، مزارات معصومین علیہم السلام، من جملہ روضہ امام حسین علیہ السلام اور سامرہ میں امامین عسکریین علیہ السلام پر خودکش حملے کر کے شیعہ و سنی کے درمیان تفرقہ اندازی کی کوشش کی۔ ان خودکش حملہ آوروں میں زیادہ تر حملہ آور سعودی شہری تھے اور ان کے لیے بم سے بھری گاڑیاں سعودی خفیہ اداروں کی طرف سے بھیجی جاتی تھیں، لہذا ریاض کی جانب سے عراق کے اندر مذہبی منافرت پھیلانے کی بھرپور کوشش کی گئی، لیکن نجف اشرف میں دینی مرجعیت اور اسلامی جمہوریہ ایران کی کوششوں کی بدولت قبائل کے درمیان اور اندرونی جنگ نہ ہو سکی۔ البتہ بعض اکا دکا واقعات ضرور پیش آئے، ایک طرف سیاسی مقاومت سیاسی کوششوں سے اور دوسری طرف مسلحانہ مقاومت کی بنا پر امریکیوں کو اندازہ ہو گیا کہ وہ عراق میں زیادہ عرصہ نہیں ٹھہر سکتے، اور وہ نوری مالکی کی وزارت عظمیٰ کے زمانے میں عراق سے اپنے نکلنے کے لیے کسی معاہدے کی کوشش میں تھے۔ بالآخر بغداد اور واشنگٹن کے مابین ایک معاہدہ امریکی افواج کی عراق سے عقب نشینی کے فیصلے کا موجب بنا، جبکہ امریکیوں کی خواہش تھی کہ زیادہ عرصہ تک عراق میں ٹھہریں۔ ان کی کوشش تھی کہ مذاکرات اور معاہدوں کے ذریعے کوئی ایسی بات طے ہو جائے جس سے مثلاً عراق میں مقیم 1.5 لاکھ فوج میں سے تقریباً 50,000 فوجی اسی ملک میں رہ جائیں، لیکن عراقیوں نے اسے قبول نہ کیا۔ اس فوج کی موجودگی پر بات کرتے ہوئے وہ تعداد کم کرنے لگے، مثلاً 30,000، 25,000، 20,000، آخر میں 10,000 فوج کو عراق میں ٹھہرانے پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا، لیکن پھر بھی عراقیوں نے اس کی مخالفت کر دی۔ البتہ واضح رہے کہ سارے عراقیوں نے تو انکار نہیں کیا، لیکن عمومی تاثر یہی تھا۔ عراقی حکومت نے امریکی سپہ سالاروں اور فوجیوں کی حفاظت کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا۔ اسی وجہ سے واشنگٹن باراک اوباما کی صدارت کے زمانے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عراق سے مکمل انخلا کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اور جی ہاں، امریکیوں نے عراق میں اپنے کچھ سفارتکار، سفارت اور سفارتکاروں کی حفاظت کے لیے بڑی تعداد میں محافظین، اسی طرح کچھ کونسلرز کو چھوڑ دیا، لیکن کھلے عام امریکی فوجیوں کی موجودگی ختم ہو گئی۔ امریکی چوکیاں اکٹھی کر لی گئیں، امریکی فوج کے عراق سے مکمل انخلا کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ عراق اور عراقی عوام کے لیے ایک بہت بڑی فتح و کامرانی تھی۔ ایک اور واقعہ اس وقت پیش آیا جب داعش ایک مصیبت بن کر سامنے آئی۔ داعش کو سب جانتے ہیں، داعش نے شام میں اپنی موجودگی یعنی شرق فرات اور بادیہ سے فائدہ اٹھایا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس گروہ نے شام کے 40-45% علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ داعش کے سرکردہ لوگ عراقی تھے اور عراق پر ان کی خاص توجہ تھی، لہذا یہ دروازہ بھی کھول دیا گیا۔ عراق میں داعش کے ذریعے سے جو کچھ ہوا، اس کے پیچھے امریکہ، خطے کے بعض ممالک اور سر فہرست سعودیہ عرب تھا۔ ہمیں سب کو یاد ہے کہ جب داعش موصل، دیالی، علمبار اور صلاح الدین میں داخل ہو رہی تھی تو سعودیہ عرب اور خلیج فارس کے ممالک کا میڈیا اس واقعے کو ایک بڑی کامیابی قرار دے رہا تھا اور ان حالات پر تالیاں بجا رہا تھا۔ داعش بہت کم وقت میں عراق کے کئی ایک صوبوں اور اس کے وسائل پر قابض ہو گئی۔ عراقی فوج بکھر گئی، داعش نزدیک تھی کہ کربلا اور حتیٰ بغداد میں داخل ہو جائے۔ حالات بہت خطرناک ہو چکے تھے، سامرہ سے چند کلومیٹر دور داعش والے پہنچ چکے تھے اور امامین عسکریین علیہ السلام کے روزوں کے لیے خطرہ بن کر منڈلا رہے تھے۔ ابتدائی دنوں میں ہی اسلامی جمہوریہ ایران عراق کی مدد کے لیے پہنچ گیا تھا۔ عراق کی دینی مرجعیت نے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی نے جہاد کفائی کا فتویٰ جاری کیا۔ عراقی قیام کے لیے آمادہ ہو گئے، لیکن انہیں ادارتی سربراہی اور اسلحہ بارود کی ضرورت تھی۔ اس زمانے میں عراق کے جنگی اسلحے کا بیشتر حصہ داعش کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ عراقیوں کا کہنا تھا کہ اسلحہ ڈپو خالی ہو گئے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ ابتدائی دنوں میں برادر عزیز جناب قاسم سلیمانی اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی ایران کے عہدیداران بغداد گئے۔ انہوں نے عراقی مقاومتی گروہوں کو منظم کیا، عراقی فوج اور ان کے درمیان رابطہ برقرار کیا اور ان سب کے درمیان ہم آہنگی پیدا کی۔ جناب نوری مالکی بھی مسلسل رابطے میں تھے، اور پھر داعش کے مقابلے میں مقاومت کا مضبوط بند باندھا گیا۔ کچھ دنوں بعد جناب قاسم سلیمانی لبنان آئے، مجھ سے ملاقات کی۔ انہوں نے ہم سے چاہا کہ حزب اللہ کے 120 لوگوں کو عراق میں جہاد کی سربراہی اور نگرانی کے لیے بھیجیں۔ انہوں نے کہا، ہمیں مجاہدین کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس وقت عراق میں مجاہدین بڑی تعداد میں موجود ہیں، لیکن مختلف علاقوں میں کارروائیوں کے لیے سپہ سالاروں اور کمانڈروں کی ضرورت ہے۔ ہم نے بھی اپنے بہت سے دوستوں کو عراق روانہ کیا۔ ایران و عراق کی درمیانی سرحد کھول دی گئی تاکہ اسلحہ و بارود کو سرحدی علاقوں تک پہنچا دیا جائے اور پھر تہران یا دور دراز کے علاقوں سے لانے کی ضرورت نہ رہے۔ جنگی ساز و سامان کو عراق پہنچانے، نیز عراقی افواج اور حشد شعبی کو اسلحے سے لیس کرتے ہی سخت دفاعی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ سارے عراقی اس حقیقت کو جانتے ہیں، یہ وہ موقع تھا جب اسلامی جمہوریہ ایران نے جرأت مندانہ موقف اختیار کیا اور عراق کی مدد کو پہنچا، داعش کے قبضے کا انکار کیا اور کھلم کھلا بے باک ہو کر بغیر کسی شک و شبے کے تکفیریوں کے ساتھ جنگ کا آغاز کیا اور امدادی سامان کی ترسیل کا کام جاری رکھا۔ سپاہ پاسداران کے بہترین سپہ سالار عراق پہنچے تاکہ عراقیوں کی مدد کر سکیں۔ ایرانی وسائل عراقیوں کے اختیار میں دے دیے گئے۔ سب جانتے ہیں کہ داعش کو شکست دینے کی خاطر عراقی قوم عراقی فوج کی مدد کرنے کے حوالے سے حضرت آقا کا موقف یہ تھا کہ کوئی ریڈ لائن وجود نہیں رکھتی جو اسلامی جمہوریہ ایران کو ان کی مدد کرنے سے روک سکے۔ الحمدللہ عراقی دینی مرجعیت کی برکت اور جہاد کفائی کے فتویٰ، حضرت آقا کے واضح موقف، اسلامی جمہوریہ ایران کی قابل قدر حمایت، سپاہ پاسداران کے عزیزوں کی شرکت، بالخصوص سپاہ قدس کی آمد، حشد شعبی کے اقدامات، عراقی افواج کی قربانیوں اور اسی طرح عراقیوں کے قومی اتحاد، خاص طور سے داعش کے مقابلے میں شیعہ و سنی اور کردوں کے اتحاد کی برکت سے کچھ ہی سالوں کے اندر اس ناپاک داعشی گروہ کے مقابلے میں عظیم فتح حاصل ہوئی۔ اگر جمہوری اسلامی ایران حضرت آقا اور دینی مرجعیت کی جانب سے تاریخی اور مضبوط موقف اختیار نہ کیا جاتا، حضرت شعبی، عراقی حکومت اور افواج کے جرأت مندانہ اقدامات نہ ہوتے تو یہ عظیم فتح ہرگز حاصل نہ ہوتی۔
اس مسئلہ کی اہمیت کے پیش نظر میں جناب کی خدمت میں دو سوال کروں گا۔ پہلا یہ کہ اتحاد امت اسلامی کے بارے میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی عمومی رائے تو ہمیں معلوم ہے، اور انہوں نے اپنی رہبری کے ابتدائی دور میں اتحاد کے عنوان سے سلسلے شروع کیے۔ آپ سے میں چاہوں گا کہ شیعہ و سنی کی وحدت اور اتحاد کے حوالے سے رہبر معظم کے بعض اہم اقدامات اور بعض نظریات پر روشنی ڈالیں۔ مثال کے طور پر یہ بات مشہور ہے کہ انہوں نے اہل سنت کے مقدسات کی توہین کو حرام قرار دیا ہے، اور اس طرح کی کچھ مثالیں۔ دوسرا یہ کہ بعض لوگ اظہار کرتے ہیں کہ مختلف اسلامی ممالک جیسے لبنان، عراق، یمن اور بحرین میں بعض ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کی بنیاد ایران اور سعودیہ کے درمیان اختلافات ہیں۔ لوگ ان اختلافات کو لے کر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے رہتے ہیں، یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے؟
پہلے سوال کے حوالے سے میں کہوں گا کہ مجمع تقریب مذاہب اسلامی کی تشکیل، اس موضوع پر ایران میں منعقد ہونے والی کئی ایک کانفرنسیں، سیمینارز اور حضرت آقا کی جانب سے ان کانفرنسوں سیمینارز میں شرکت کی خصوصی ہدایات اور حاضرین و دنیا کے مسلمانوں سے خطاب کرنا تقریب کے حوالے سے ان کے اہم اقدامات میں سے ہے۔ ہم نے ایران میں منعقد ہونے والی وحدت اسلامی کانفرنسوں میں دیکھا ہے کہ حضرت آقا حفاظتی اصولوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے شیعہ و سنی علماء کے درمیان آ جاتے ہیں، گرم جوشی کے ساتھ ان سے ملتے ہیں۔ اس خصوصیت کے پیچھے ان کی تاکید اور وہ شدید خواہش ہے جو وہ اسلامی معاشروں اور مسلمان علماء کے درمیان تہذیب وحدت کے عنوان سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ علماء کے درمیان اتحاد قائم کرنے والی محافل کی پرزور حمایت کرتے ہیں۔ ہم نے بھی لبنان میں تجمع علماء مسلمان کے نام سے ایک تنظیم بنا رکھی ہے جس کا تجربہ بہت کامیاب رہا۔ اس سے اسلامی مذاہب کے درمیان اتحاد کی فضا قائم کرنے میں ہمیں بہت مدد ملی۔ بہت سے شیعہ علماء اور اہل سنت علماء اس تنظیم کے رکن ہیں۔ جب بھی تجمع علماء مسلمان کے اراکین نے ایران کا سفر کیا اور حضرت آقا سے ملاقات کی ہے تو آقا نے اس تجمع کی تشکیل کو سراہا اور ایسی تنظیموں کی تشکیل کو دوسرے ممالک میں بھی ضروری قرار دیا ہے۔ گزشتہ سالوں میں انہوں نے انتہائی بے باک موقف اختیار کیا، دوسری جانب ہم گزشتہ سالوں میں اس بات کے گواہ ہیں کہ شیعہ و سنی کے درمیان اختلافات کو ہوا دی گئی، تفرقہ اندازی کی کوشش کی گئی۔ افسوس ہے کہ ان حالات میں بعض وہابی اور تکفیری تنظیموں، نیز کچھ اہل سنت سے تعلق رکھنے والے ٹی وی چینلز جیسے صفا اور وصال نے شیعوں کو کافر قرار دینے کی ٹھان لی اور بڑے بڑے جھوٹوں کی نسبت شیعوں کے ساتھ دی گئی۔ انہوں نے ایسے افکار اور اعتقادات کی نسبت شیعوں کے ساتھ دی کہ جنہیں شیعہ بنیادی طور پر تسلیم ہی نہیں کرتے۔ ان کے مقابلے میں کچھ ٹی وی چینلز اور شخصیات جو خود کو شیعہ کہتے ہیں، جن کا حقیقت میں شیعوں سے کوئی تعلق نہ تھا اور نہ ہے، اور یہ لوگ اس دور کے مسائل سے لا تعلق ہیں، جیسے امت مسلمہ، عالمی استکبار، استبداد اور طاغوت، آزادی، قابل احترام جگہوں اور مقدسات کا دفاع، ان کے لیے کچھ بھی اہم نہیں۔ ان کا کام صرف شیعہ و سنی کے درمیان اختلاف پیدا کرنا ہے اور اپنے دوسرے طرف والے کو گالی بکنا ہے اور انہیں برا بھلا کہنا ہے، اور یہ وہی چیز ہے جسے حضرت آقا برطانوی تشیع کا نام دیتے ہیں۔ دونوں طرف یعنی شیعہ و سنی کے چینلز کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ دونوں ایک ہی جگہ سے فرمان لے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ شیعوں سے منسوب بعض چینلز ازواج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کے اصحاب کو گالی دیتے ہیں، جبکہ دوسری جانب کے وہابی چینلز ان گالیوں کی تشہیر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چینلز میں سے ہر کوئی مذہبی بنیاد پر شیعہ و سنی کے درمیان فتنہ و فساد برپا کرنے میں ایک دوسرے کو مکمل کر رہا ہے۔ واضح ہے کہ یہ چیز مسلمانوں پر گہرے اور خطرناک اثرات مرتب کرے گی۔ میں نے لبنان کے بڑے اہل سنت علماء، نیز دوسرے ممالک جیسے شام اور مصر کے علماء سے بات کی ہے، اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ مسئلہ بہت خطرناک ہے اور صرف ایک ہی شخص ہے جو اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے اور ان طوفانی لہروں کے مد مقابل کھڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کام کے لیے شجاعت، بہادری اور بلند مرتبہ شخصیت کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اس حوالے سے حتمی موقف اختیار کرے، یعنی فتنے کی آنکھ ہی پھوڑ دے۔ کچھ سال پہلے جب میں حضرت آقا سے ملا تھا، میں نے یہ مسائل اور اس کے بعض موارد ان کی خدمت میں پیش کیے تھے اور بعض نام بھی ان کے سامنے ذکر کیے تھے، تو انہوں نے فرمایا، جی ہاں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، بدترین واقعہ اور بدترین کاموں میں سے ایک یہی مذاہب کی ممتاز شخصیات کی توہین کرنا اور انہیں گالی دینا ہے۔ ہمیں اس کے مقابلے میں مضبوط موقف اختیار کرنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ چند سال پہلے حضرت آقا نے کردستان کے صوبے کے سفر میں سنندج شہر میں خطاب کیا، اور اس خطاب میں آپ نے اہل سنت کے مقدسات اور اہم شخصیات کی توہین کے حرام ہونے پر تاکید کی تھی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود حضرت آقا کے خطاب کو زیادہ عرصہ بھی نہ گزرا تھا کہ ظاہر میں شیعہ کہلوانے والے ٹی وی چینلز نے جناب عائشہ کے بارے میں انتہائی گندی زبان استعمال کرنا شروع کر دی، ان پر ایسے الزامات لگائے کہ جنہیں شیعوں نے کبھی اور کہیں بیان تک نہ کیا ہو۔ یہ ایسا واقعہ تھا جس میں گمان کیا جا رہا تھا کہ عالم اسلام میں کوئی بڑا فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ اس کے بعد بعض علماء نے رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے مذاہب اسلامی کی ممتاز شخصیات کو گالی دینے کے حوالے سے سوالات کیے، اور حضرت آقا کا ان سوالات پر جواب اس قدر جرأت مندانہ اور شفاف تھا کہ عربی و اسلامی ممالک میں اس کے بہت مفید اور گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ اور میں دو ٹوک انداز میں کہہ سکتا ہوں کہ سنندج شہر میں حضرت آقا کی تقریر اور علماء کے سوالات پر جرأت مندانہ جوابات نے شیعہ و سنی فتنہ پرور چینلز کی سازش کو ناکام بنا دیا اور تفرقہ اندازی کرنے والوں کے سارے راستے بند کر دیے۔ علاوہ عظیم بے فضل پروردگار عالم، اس زمانے میں شہر قم و نجف اشرف کے مراجع عزام نے اپنے اپنے بیان میں واضح کیا کہ شیعوں کا اصلی و حقیقی موقف وہی ہے جو حضرت آقا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا ہے۔ اور اب آپ کے سوال کے دوسرے حصے کے حوالے سے، یہ تصور کرنا کہ خطے کے حالات حقیقت میں ایرانی سعودی لڑائی ہے ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ خطے میں لڑائی اور جنگ ایران میں اسلامی جمہوری نظام قائم ہونے سے پہلے بھی موجود تھی، یعنی جب ایک طرف رشین فیڈریشن اور دوسری جانب امریکہ اور یورپ کی سر جنگ چل رہی تھی، اسی طرح ایران میں اسلامی جمہوری نظام قائم ہونے سے پہلے خطے میں عرب اسرائیل جھگڑے بھی موجود تھے۔ عرب اسرائیل جنگ 1948 سے یعنی اسلامی انقلاب کی کامیابی سے کافی پہلے سے تھی۔ اسی وجہ سے سعودی عرب کے خطے میں موجود ممالک اور مقاومتی گروہوں کے ساتھ مسائل کے نشانات ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے جا ملتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جسے سب جانتے ہیں۔ جب ایران میں اسلامی انقلاب کامیاب ہوا اور امریکہ کا ایک بہترین و قریبی دوست یعنی رضا شاہ کی شہنشاہی حکومت سکوت کر گئی تو ایران میں اسلامی جمہوری نظام قائم ہوا۔ اس نظام نے مسئلہ فلسطین، مقاومتی گروہوں اور خطے کے مستضعفین کی حمایت کا اعلان کیا۔ انہی ابتدائی لمحات سے سعودی عرب نے اسلامی جمہوریہ سے دشمنی کا اعلان کر دیا۔ البتہ امام خمینی رحمہ اللہ نے انقلاب کی کامیابی کے ابتدائی دنوں سے ہی تمام اسلامی عربی ممالک کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ اس بات سے ہٹ کر کہ آل سعود نے پہلے دن ہی یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا وجود خطے میں امریکی مفادات، اسرائیل، طاغوت، استعمار اور واشنگٹن و تل ابیب کے نوکروں کے لیے خطرہ شمار ہوتا ہے، اسی بنا پر اس کے ساتھ دشمنی شروع کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ایران کے خلاف جنگ میں انہوں نے صدام کا ساتھ دیا تو انہوں نے $200 ملین کی مدد کی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تیل کی قیمت بہت کم ہوا کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ کچھ سال پہلے سعودی شہزادوں میں سے نائف نام کے ایک شہزادے نے کہا تھا، اگر اس زمانے میں سعودی عرب اس سے بھی زیادہ صدام کی مالی امداد کر سکتا ہوتا تو ضرور کرتا۔ لہذا اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ دشمنی، جنگ اور سازش شروع کرنے والا سعودی عرب تھا، جبکہ ایران نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ سعودی عرب کی ایران کے ساتھ مشکل بنیادی طور پر انہی مسائل کی طرف پلٹتی ہے جن کی وجہ سے سعودیہ اور خطے میں فلسطینی مقاومت کے حامی ممالک کے درمیان روابط اچھے نہیں رہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، خطے میں ایران اور سعودیہ کے درمیان کسی کی نیابتی جنگ نہیں ہے۔ لبنان میں اسلامی جمہوریہ ایران سے ہٹ کر اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے بھی سعودیہ عرب مقاومتی گروہوں کے ساتھ دشمنی رکھتا تھا، لہذا ہماری سعودیہ کے ساتھ مشکل ایران کے ساتھ روابط نہیں ہیں۔ اسی طرح سعودیوں اور فلسطینی مقاومت کے مسائل کا بھی ایران کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جب سعودیوں اور مصر کے جمال عبد الناصر کے مابین سخت دشمنی چل رہی تھی، اس وقت ایران میں ابھی اسلامی انقلاب آیا بھی نہیں تھا۔ بنابراین اسلامی جمہوری نظام قائم ہونے سے پہلے کے جھگڑوں کی اپنی واضح دلیلیں موجود تھیں اور ہیں۔ پھر جب ایران میں اسلامی انقلاب کامیاب ہو گیا اور اسلامی جمہوریہ نے امت مسلمہ اور عرب اقوام کے مسائل کو اہمیت دینا شروع کی تو سعودیوں نے دشمنی کرنا شروع کر دی۔ حقیقت یہی ہے۔
آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔